الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پرسوں آپ کی خدمت میں غیبت جو گناہ کبیرہ ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا تھا اور کچھ باتیں اس سلسلے میں بیان کرنے سے رہ گئی تھیں اور بعض احباب نے بھی ان کا تقاضا کیا کہ وہ بھی بیان ہونی چاہیے اس لیے باقی باتیں آج بیان کی جاتی ہیں اور اس لیے بھی اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. غیبت کا گناہ ان گناہوں میں سے ہے جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں مردوں اور عورتوں میں پھیلا ہوا ہے. مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، طلبہ میں بھی، بعض دفعہ علماء میں بھی، اور عام حاجی نمازیوں میں، عام مسلمان مردوں عورتوں میں، ہر جگہ یہ گناہ عام ہے. اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں. موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو ان میں سے ایک گناہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. تو اس وجہ سے بھی اس کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ سب سے زیادہ ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اپنے اختیار سے غیبت سننا بھی گناہ ہے. بعض لوگ غیبت کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن سننے کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، دوسرا غیبت کسی کر رہا ہے اس کو سننا بھی اپنے اختیار سے ناجائز ہے. لہذا غیبت کرنے سے بھی بچنا ضروری ہے، غیبت سننے سے بھی بچنا ضروری ہے. اور غیبت سننے سے بچنا بہت آسان ہے. جیسے غیبت کرنے سے بچنا بہت آسان ہے، ایسے غیبت سننے سے بچنا ہی بہت آسان ہے. غیبت کرنے سے بچنا تو اس طرح آسان ہے کہ ہم اپنی زبان بند کر لیں، اور غیبت کرنے سے اپنی زبان پر تالا لگا لیں، تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے کسی غیبت نہیں کریں گے، تو بس ایک دم آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. یہ تو اپنے اختیار سے ہوتا ہے گناہ، اپنی زبان سے ہوتا ہے گناہ. جس اختیار سے ہم غیبت کرتے ہیں اسی اختیار سے اپنی زبان و غیبت سے بچا لیں، نہ کریں کسی کی غیبت. جب بھی کسی کی برائی کرنے کا ارادہ ہونے لگے، دل کرنے لگے، بس فوراً ہی اپنے منہ کو بند کر لیں. اور یہ گناہ چونکہ اجتماعی ہوتا ہے، یعنی اکیلے ایک آدمی غیبت نہیں کرتا، کم از کم دو آدمی ہونے چاہیے. تو ایک آدمی ہوگا تو وہ غیبت دوسرے ہی کرے گا، تو دوسرا اس کو سنے گا. تو یہ اجتماعی نوعیت کا گناہ ہے اور معاشرتی گناہ ہے یہ. تو اس کے کرنے سننے سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں سب مل کر یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم کسی کی برائی نہیں کریں. اگر چند دوست ہیں تو وہ طے کر لیں. گھر کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے تو گھر والے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, والد والدہ ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ تہیا کر لیں کہ ہم بھائی کسی کی برائی نہیں کریں گے. یہ میاں بیوی ہیں, پھر میاں بیوی کے میاں کے بھی کچھ رشتے دار ہیں, بیوی کے بھی کچھ رشتے دار ہیں. اور جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ بعض گھروں کے اندر ساس بہو کی برائیاں کرتی ہے, بہو ساس کی برائی کرتی ہے. ایسی بہو کبھی اپنے شوہر کے بھائیوں کی برائی کرتی ہے, کبھی اس کی بہنوں کی برائی کرتی ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کی برائی کرتا ہے, ان کے والدین کی برائی کرتا ہے, ان کو تان و تشنی کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. تو ایک گھر میں اگر غیبت ہوتی ہے تو گھر والے اس بات کو طے کر لیں کہ بھئی ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. البتہ جہاں شریعت نے غیبت کرنے کو جائز قرار دیا بس وہاں کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. بالکل اس گناہ سے بچنا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. اسی طرح غیبت سننے کے بارے میں بھی طے کر لیں, اور یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے, اگر کوئی کرے گا تو ہم اسے منع کر دیں گے. یہ بھی آپس میں طے کر لیں تو سننا بھی ختم ہو جائے گا ایک دم. یہ سننے گناہ وہاں ہوتا ہے جہاں سننے والا اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے. سننے گناہ جب ہوتا ہے, سننے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب سننے والا ہی سننے سے نہ بچنا چاہے, اور اگر وہ گردن جھکا کے بیٹھ جائے یا وہ بھی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے تو پھر آسانی سے اللہ بچائے سننے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور غیبت سن سن کر اپنے آپ کو گنہگار بناتا. تو جیسے کرنا اختیار میں ہے ایسے سننا بھی اختیار میں, جب سننا اختیار میں ہے تو نہ سننا بھی اختیار میں. اور اختیاری گناہ میں تو اپنے اختیار کو استعمال کرنا شرط ہے بچنے کے لیے. لہذا اگر کسی مجلس میں, کسی محفل میں, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے دوستوں میں ہو, چاہے محلے میں ہو, یا کسی اور جگہ ہو جہاں بھی لوگ جمع ہوں, وہاں کچھ لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں, تو پہلا نمبر یہ ہے کہ ہمت کر کے, حوصلہ کر کے ان سے کہے بھائی آپ برائی نہیں کرو کسی کی, ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کسی کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے. تو جب پہلے سے معاہدہ کیا ہوا ہوگا تو جب فوراً اس کو یاد آ جائے گا تو وہ بھی غیبت کرنا چھوڑ دے گا, تو سننے سے بھی آپ بچ جائیں گے. اور اگر ان سے کوئی معاہدہ پہلے سے نہیں ہے تب بھی ہمت کر کے اس کو منع کریں, بھئی یہ کسی کی غیبت آپ کیوں کر رہے ہیں. ہر جگہ منع کرنے والا کام ضروری ہے, ہم یہ بالکل بھی نہیں کرتے, منع کرتے ہی نہیں. جو لوگ نہیں کرتے وہ بھی سننے کو گوارا کر لیتے, یہ ہے بہت بڑی کوتاہی. حوصلہ کریں, اور یہ حوصلہ کریں کہ بھئی ہم نہ کسی کی غیبت کریں گے نہ سنیں گے. لہذا کرنے والے کو منع کریں آپ, گھر کے بڑے کو تو آسان ہے منع کرنا, باپ ہے, شوہر ہے, بڑا بھائی ہے, کوئی چھوٹا غیبت کر رہا ہے تو فوراً منع کر دے کسی کی برائی میں. اگر بیوی ہے, بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے تو یہ ہمت سے کام لیں اور ادب سے عرض کریں کہ یہ غیبت تو گناہ, غیبت کرنا جس طرح گناہ ہے غیبت سننا بھی گناہ ہے, آپ مہربانی کریں کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کریں. اچھا, کہنے کے بعد بھی بعض لوگ نہیں مانتے, خاص طور پر جس کسی میں عادت ہوتی ہے نا, تو تو ایسی پکی عادت ہوتی ہے کہ منع کرنے پر بھی وہ کرتا ہی رہتا ہے. تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ منع آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے کہ اس کو منع کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. جیسے استاد ہے یا کوئی اور صاحب عہدہ صاحب منصب آدمی ہے جس کے سامنے بولنا ہی خطرے سے خالی نہیں, اپنے اندر اتنا حوصلے نہیں ہے کہ اس کو منع کر سکے, کیسے بولتے. تو پھر دوسرا درجہ یہ کہ وہاں سے کھڑے ہو جاؤ, وہاں سے اٹھ جائیں. اٹھنا ہمارے اختیار میں, اٹھ کر ہم اپنے کانوں کو غیبت سننے سے نہایت آسانی کے ساتھ بچا سکتے ہیں, اور اکثر و بیشتر تو اسی سے کام چل جائے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی کوئی مجلس ایسی بھی ہوتی ہے کہ اٹھنا بھی مشکل, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, نہ اٹھ سکے نہ منع کر سکے. جیسے کسی عدالت میں حاضری یا کسی سرکاری بڑے عہدیدار کے سامنے حاضری ہے, وہ سینہ تان کی برائیاں کر رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, ہم اس کے سامنے بالکل ہی عاجز اور بے نوا ہیں, نہ منع کر سکتے ہیں نہ اٹھ ہی سکتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں دو طریقے ہیں غیبت سے بچنے کے. ایک تو یہ کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کو کا رخ موڑ دیں, جو برائی کر رہے ہیں آپ کو دوسری بات شروع کر دیں اور کسی اور موضوع کو آپ چھیڑ دیں. ان سے بھی یہ بات بھی بہت قابل توجہ ہے, اس پہ توجہ فرمائیے, تو وہ غیبت چھوڑ گیا اس پہ توجہ دے گا انشاءاللہ. اور دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کریں کہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, آپ میری مدد فرمائیے. ملا اگر کبھی بھی آپ یہ دعا دل دل میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنا پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے. وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بات بھی گھمانی نہیں جا رہی, جو آپ بات ان سے کر کہنا چاہ رہے ہو اور ان کی بات کو گھمانا چاہ رہے ہو وہ گھوم نہیں رہی, وہ اپنی بات پر ایسا اڑا ہوا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو بھی اور متوجہ کرنا بھی چاہو تو وہ اپنی برائی کرنے سے بازی نہیں آ رہا, اور آپ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو پھر کہتے ہیں سنی انسنی کر دو, پھر سنی انسنی کر دو, یعنی کان میں آواز تو آ رہی ہے مگر اپنا ذہن کہیں اور لگا لو. مثلا دل ہی دل میں ذکر اللہ کرنا شروع کر دو, اپنا ذہن کو اور لگا لو اور اپنے ذہن اس کی آواز سے اس کی باتوں سے ہٹانا شروع کر دو. اب اس وقت جتنا اختیار ہے اس کو استعمال کر لو, اور ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی کرو کہ یا اللہ میں یہاں تو ایسا پھنس گیا ہوں کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا, منع بھی نہیں کر سکتا, بات بھی نہیں گھما سکتا, یا اللہ آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل عطا فرما دیں گے. بالفرض سننے گناہ ہو ہی گیا تو بس وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو. توبہ کا تریاک اللہ پاک نے ایسا لاجواب دیا ہے کہ اس کے برابر کوئی تریاک ہو نہیں سکتا. وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, یا اللہ میں نے تو غیبت کر لی تو بھی توبہ کر لو, سن لی تو بھی توبہ کر لو, اور معافی مانگ لو. اور کفارہ مجلس کی دعا یاد ہونی چاہیے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. آسان سے تو یہ آیت رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, اس سے مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی اس مجلس میں جو غیبتیں برائیاں دیگر گناہ جیسے اللہ کو باتیں ہو گئی ہیں ان میں کفارہ ہو جائے, اور کفارہ مجلس کی دعا بھی مشہور و معروف ہے, وہ یاد کر لینی چاہیے, وہ پڑھ کر اٹھے. بہرحال جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے, غیبت سننا بھی گناہ ہے, ہم کچھ بھی نہ کریں اور یہ چاہیں کہ بس خود بخود ہی دوسرا جو ہے وہ غیبت کرنا چھوڑ دے اور ہم سننے سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیتے ہیں اور پھر خاموشی سے برائیاں سنتے رہتے ہیں. تو اس طرح گناہ کرنے سے، غیبت کا گناہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور غیبت سننے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ایک بات تو یہ ہے، دوسرے غیبت کے گناہ کا ایک واقعہ بھی ذہن میں آیا اور ایک فضیلت بھی ذہن میں آئی، یہ دوسری بات ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں حاضر ہوئی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور میں نے ان سے غیبت کے بارے میں پوچھا کہ غیبت کرنا کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنا قصہ سنا دیتی ہوں، اسی سے تمہیں پتہ چل جائے گا غیبت کرنا کتنا بدترین گناہ ہے. انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا اور غالباً نماز جمعہ کا وقت تھا. حضور نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور پڑوس میں حضور کی دوسری زوجہ محترمہ رہتی تھی، وہ میرے پاس آ گئی. پھر ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور باتوں باتوں میں بعض مردوں بعض عورتوں کی ہم سے غیبت ہو گئی. جب غیبت ہو گئی تو تھوڑی دیر میں حضور تشریف لیا، جب ہم نے آپ کی آہٹ محسوس کی تو ہم خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو تھوڑی دیر میں حضور دروازے پہ تشریف لائے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے، اور آپ نے کپڑا لیا اور اپنے ناک پہ رکھا اور اف اف کرنے لگے جیسے بہت ہی زیادہ بدبو آپ کو آ رہی ہو. ہمیں بڑا تعجب ہو کہ حضور ہمارے یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں، کس کی وجہ سے حضور کو بدبو آ رہی ہے؟ لیکن آپ نے اپنے کپڑے کو ناک پر رکھ کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے سخت بدبو آ رہی ہے، سڑے ہوئے گوشت کی سی بدبو آ رہی ہے، جیسے سڑا ہوا گوشت بدبودار ہوتا ہے، اس کی بدبو بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے. اور پھر آپ نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا بھائی تم ایک پیالہ لو اور اس میں قے کرو. کہتے ہیں میں نے اس میں قے کی، جیسے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اس میں قے کی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے الٹی کے اندر قے کے اندر آئے جو سڑے ہوئے. حضور کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا ہو کہ انہوں نے غیبت کی ہے اور اس کا یہ اثر ان کے اندر پیدا ہوا ہے جس کی بدبو حضور نے باہر ہی محسوس کر لی. اسی طرح پھر دوسرے زوجہ محترمہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی قے کرو اور اپنے منہ کو پاک کرو. ان کے بھی خون پیپ سا نکلا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ کسی غیبت مت کرنا، یہ تمہارے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر یہ سڑا ہوا گوشت اس کی شکل اختیار کر لیا، غیبت کی ایک شکل یہ ہو گئی. جیسے کرنشی میں اللہ پاک نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے لیے کھانا کے برابر بتلایا ہے، یہ واقعہ انہوں نے سنایا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی سڑا ہوا گوشت کھائے، جیسے وہی نہیں کھا سکتا اور اس میں سخت بدبو ہوتی ہے، ایسے اس گناہ کا اندر بھی بڑا سخت وبال اور عذاب ہے. تو ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو نااتفاقیاں ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں اور رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفتیں ہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، اس کا ایک بڑا سبب ہماری غیبتیں ہیں. کہ گھر میں اگر نو آدمی ہیں تو نو کے نو، پانچ آدمی ہیں تو پانچ کے پانچ، تین ہیں تو تین کے تین غیبت کرنے سننے کے گناہ میں مبتلا ہے. اس لیے دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں الفت نہیں ہے، بس رہ تو رہے ہیں لیکن عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ غیبت کرنے کا گناہ ہے, اور اس سے بچنے کی فضیلت یہ نہ ایک وعید جو مشہور ہے وہ بھی سنا دوں. حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا, غیبت کرنا زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے, زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اس کی وجہ محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ زنا کا گناہ تو ایسا ہے کہ جو بھی کرتا ہے اسے گناہ سمجھتا ہے. آدمی زنا کو تو گناہ سمجھتا ہے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے, لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو اس پر عام طور پر ندامت نہیں ہوتی اور وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا. جب گناہ نہیں سمجھتا تو اس کو توبہ کی بھی توفیق کم ہوتی, اور زنا کرنے والے کو ندامت ہوتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی. اس وجہ سے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور فضیلت یہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال کم ہو, مال و دولت کم ہو, اہل و عیال زیادہ ہو, اور وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے, یعنی قناعت سے کام لے, اور جو تنگی ہے اس کو گوارا کرے, برداشت کرے اللہ تعالیٰ کے خاطر, اور کسی کی غیبت نہ کرے, اور کسی کی غیبت نہ کرے, تو قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں, میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں. ایک تو مال کم جس کی وجہ سے تنگی رہے گی, جسے برداشت کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, دوسرے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے, سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی عادت ڈالے, اور تیسرے کسی کی غیبت نہ کرے, تو وہ قیامت میں حضور فرماتے ہیں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے, اس لیے بچنے بھی چاہیے. بچنے طریقہ میں تفصیل سے بیان کر چکا. تیسری بات اور آخری بات, تیسری بات میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سے غیبتیں ہو گئی ہیں تو جس کی ہوئی ہیں اس سے معافی کس طرح مانگیں, اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندے کی حق تلفی غیبت کرنے سے جب ہوگی جب ہماری غیبت اس تک پہنچ جائے, ان دوسرے کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, تب تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اور اگر اس کو اس حد اس تک ہماری غیبت کرنا نہیں پہنچا تب بھی احتیاط کرنا, اس سے معافی مانگ لینا بہتر ہے. لیکن اگر اس سے معافی نہ مانگے صرف اللہ تعالیٰ سے سچے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی. بہرحال آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی غیبت ہوئی ہو اس سے ملیں اور اس سے کہیں میں آپ سے اپنا کہا سنا معاف کروانا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے آپ معاف کرو, بس یوں کہیں. یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو آپ کی یہ غیبت کی ہے, میں نے آپ کی یہ غیبت کی ہے, میں نے یہ آپ کی غیبت کی ہے, اللہ کے لیے مجھے معاف کرو, تو وہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ میں خاصگیز نہیں معاف کروں گا, لہذا اس کی دل شکنی بھی نہ ہونی چاہیے. تو ایک آسان سا جملہ ہے, کہا سنا معاف کرو بھائی, آپ کے بہت سے حقوق مجھ سے ضائع ہو گئے, اللہ کے لیے بھائی تم مجھے معاف کرو, میں یہ معاف کرتا ہوں. یہ اس میں پردہ بھی ہے اور آسان بھی ہے, اپنی آبرو بھی صحیح رہے گی, ذلیل بھی نہیں ہوگا اور معافی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کا معمول رکھیں, عادت رکھیں, کیونکہ ہم کمزور ہیں, خطا کار سیاہ کار ہیں, خطاؤں کا پتلا ہیں, لہذا مان جانتے بوجھتے بھی کہ ہمارے اختیار سے یہ گناہ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں تو اپنے اختیار سے, سن رہے ہیں تو اپنے اختیار سے, پھر بھی کھو جاتا ہے. تو جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو یا کہیں سفر پر جا رہے ہوں یا عمرہ کرنے جا رہے ہوں یا حج کرنے جا رہے ہوں یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا جیسے عید آنے والی عید کا موقع ہے, جب سب ایک دوسرے سے ملیں تو اس میں کہتے ہیں بھائی کہا سنا بھی معاف کر دو, بھائی زندگی کوئی بھروسہ نہیں. جو کتنا آسان ہے مجھ سے, عورتیں بھی اس کا معمول بنا لیں, مرد بھی اس کا معمول بنا لیں, سب ایک دوسرے سے جب ملیں بھائی سب کہا سنا معاف کر دو, گھر میں بھی سب ایک دوسرے سے اپنا کہا سنا معاف کرواتے رہیں. تو بس آسانی کے ساتھ یہ اگر ان تک غیبت پہنچی تو نہ پہنچی تو دونوں صورتوں میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کافی ہو جائے گا. اور دوسری بات, تیسری بات میں دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں غیبت جائز ہے, وہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. مثلا کوئی مظلوم ہے اور کوئی شخص اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس کو ستا رہا ہے, اس کو تکلیفیں دے رہا ہے, جانی مالی نقصان اس کو پہنچا رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بس وہ خاموش رہے, کسی کو بھی نہ بتائے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حاکم کے سامنے یا سردار کے سامنے یا وڈیرے کے سامنے یا چودھری کے سامنے یا اس کے کسی بڑے کے سامنے بتائے کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, اس نے میرے پیسے چھین لیے, اس نے میرے تھپڑ مارا ہے, اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے, تاکہ وہ اس ظالم کو ظلم سے باز رکھے, اس کو تنبیہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے, اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرے. ایسے استاد سے بھی کہہ سکتا ہے, اپنے شیخ سے بھی کہہ سکتا ہے, اپنے بڑے بھائی سے بھی کہہ سکتا ہے. اپنے ظلم کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا ہے تو یہ بھی برائی ہے, تو یہ بھی غیبت, لیکن یہ ممنوع نہیں ہے. دیکھو شریعت میں کیسی آسانی ہے, جہاں ہمارا جانی نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے, آبرو کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ برابر ہمیں ستا رہا ہے, تو یہ نہیں کہ اب ہم خاموشی پڑے رہے اور ہم زبانی نہ کھولیں. نہیں, آپ ایسے شخص سے بیان کر سکتے ہو جو آپ کی مدد کر سکے, اس کے ظلم سے آپ کو بچا سکے, آپ کی مدد کر سکے, ایک یہ موقع ہے. دوسرا یہ موقع ہے کہ کاروبار کے اندر مارکیٹ میں اچھے دکاندار بھی ہوتے ہیں اور فراڈی اور لے کر نہ دینے والے بھی ہوتے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں پارٹیوں کا سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے, لین دین میں سچی ہے, پکی ہے, اور کون سی کیا کہتے ہیں خراب ہے. اب کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ بھائی میں اس مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں, تم ذرا بتاؤ اس مارکیٹ میں کون کون سے دکاندار اچھے ہیں تاکہ میں ان سے معاملہ رکھوں, اور کون کون سے فراڈی ہیں جن سے میں اپنے آپ کو بچاؤں. تو آپ اس کے فراڈی ہونے کو بتاؤ گے تو یہ غیبت ہے یا نہیں؟ مگر یہ جائز ہے, صاف صاف بتا دو کوئی فلاں 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 دکاندار جو ہے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ڈاکو ہیں, یہ لینا جانتے ہیں دینا جانتے نہیں ہیں, ڈاکے لیے تم ان کو اپنی سپلائی مت دینا, ورنہ وہ مال لیتے جائیں گے اور پھر آپ کو پیسے قیامت میں ہی دیں گے, یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں, آگے ہی ملے گا پھر جا کے, اگر اتنا فالتو تو دے دو ورنہ تو اپنے سوچ لو, یہاں بتا دینا ضرور. یا کوئی مسلمان بیچارہ بھولا بھالا مارکیٹ میں آ گیا اور اس کو پتا ہے کہ دکاندار جو ہے نا یہ بڑا جیب کاٹو ہے, اس کے پاس جو بھی گاہک چلا جاتا ہے تو وہ بیچارہ جیب خالی کر کے آتا ہے اور وہ نقلی مال دیتا ہے اصلی مال بتاتا ہے, تو آپ کو پتا ہے بھی یہ بیچارہ وہاں جا رہا ہے, کسی نے تعریف کر دی ہوگی, کچھ کہہ دیا کہ بھائی وہاں جاؤ تیرے مطلب کی چیز تو وہاں ملے گی, اور آپ کو پتا ہے کہ جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا, تو وہ نہ پوچھے تب بھی بتا دینا جائز ہے کہ دیکھو فلاں دکاندار سے جا کر اپنے سودا مت کریو, وہاں پہ تجھے دھوکہ ہوگا اور تجھے نقصان ہو جائے گا, تو یہاں پہ حقیقت حال بتا دینا جائز ہے. ایک مسلمان کے نقصان, مسلمان کو نقصان سے بچانا ضروری ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کا رشتہ کسی سے لگ رہا ہے, تو جہاں رشتہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے اس میں رشتے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بعض عورتیں بری ہوتی ہیں, بعض مرد برے ہوتے ہیں, بعض مرد خبیث ہوتے ہیں, بعض عورتیں خبیث ہوتی ہیں. اور یہ لوگ بڑے عیار مکار چالاک ہوتے ہیں, ظاہر میں بڑا ہرا باغ دکھاتے ہیں کہ ہم سے ہماری لڑکی سے شادی کر لو, ہم یہ دیں گے وہ دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. بس لڑکا جو ہے وہ پھسل جاتا ہے کہ وہ جاتے ہی کیا کہتے ہیں سلطنت مل جائے گی, وہاں ٹکا بھی نہیں ہے. اب شادی کرنے کا پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ خود ہی دینا پڑے گا. اب مصیبت آ گئی, شادی تو ہو گئی, اب کیا کریں. تو بھائی پہلے ہی بتا دینا ضروری ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی فلاں لڑکا کیسا ہے یا فلاں لڑکی کیسی ہے, تو جو اس کے اندر واقعی عیب ہے وہ بتا دینا چاہیے. بھائی یہ لڑکی ایسی ہے, یہ لڑکا ایسا ہے, یہاں شادی کرنا یہاں مت کرنا, ہماری نظر میں یہ ایسے ہے. تو اس میں بھی تو غیبت کرنی پڑے گی, مگر یہ غیبت جائز ہے. بس بھائی یہ بتانا تھا مجھے. بس اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر رہے ہیں. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیبت و گناہ جو بہت ہی زیادہ عام ہے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, سب مسلمان مردوں عورتوں کو غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, غیبت کے گناہ کو سننے سے ہی بچنے کی توفیق عطا فرما, اور ان سے بچنے کی جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کو غیبت کے گناہ سے اور دیگر تمام گناہوں سے پاک فرما. یا اللہ ہم کو, سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو اب تک ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما, اپنی رحمت سے معاف فرما, اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رحمت سے, اپنے فضل سے گناہوں سے بچنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے والوں اور سچے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے زبان کے گناہوں سے, آنکھ کے گناہوں سے, کان کے گناہوں سے, دل دماغ کے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے یہ رمضان شریف کی آخری راتیں ہیں, ان کی برکتوں سے مالا مال فرما, ان کی برکتوں سے مالا مال فرما. اعتکاف کے فضائل نصیب فرما, اعتکاف کے فضائل نصیب فرما. رمضان شریف میں جو عبادتوں کا آپ نے, آپ کے حبیب نے بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے, وہ سب ہم کو عطا فرما, وہ سب ہم کو عطا فرما. ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں دور فرما, ساری بیماریاں دور فرما, ساری پریشانیاں دور فرما. ہمارے بچوں اور بچیوں, جو بچے اور بچیاں شادی قابل ہیں اور اب تک ان کے رشتے نہیں ہوئے, یا اللہ اپنے خزانے غیب سے جلد جلد ان کے نیک بروت رشتے عطا فرما, ان کے نیک بروت رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں وہ ساری ہمیں عطا فرما. جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.